الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید میں 15ویں پارے میں پہلی سورت ہے اس سورت کا ایک نام ہے اسراء. اور اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا. میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا مبارک سفر ہوا، اس کا تذکرہ ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام اسراء ہے. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، خاندان، فیملی، اس کو عربی میں بنون، بنی، بنین کہا جاتا ہے. اسرائیل، یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، انہی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. اور اسرائیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اب بنی اسرائیل کا معنی ہوگا اللہ کے بندے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، ان کی فیملی، ان کا کٹمب. تو قرآن کی ایک سورت کا نام بنو اسرائیل ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا خاندان، ان کی فیملی اس مبارک نام پر سے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہو گیا. یہ سورت پہلی آیت میں اللہ نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا. اسراء کا واقعہ بیان فرمایا. تو آخری آیت اس سورت کی وہ بھی بڑی عجیب آیت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے. یہ آخری آیت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں، بنی عبد مناف میں جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت سب سے پہلے اس کو یاد کراتے تھے. لہذا ہمیں بھی ماحول بنانا چاہیے، گھر گھر میں ماحول، کہ بچہ پیدا ہو، بولنا سیکھے تو سب سے پہلے یہ آیت یاد کراؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. ایک دوسرا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں. جو آدمی یہ آیت ایک مرتبہ پڑھے تو زمین اور پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, ایک مرتبہ کوئی آدمی پڑھے تو زمین اور پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے جو حفاظ کو کرام ہیں, جن کو آیت یاد ہے, وہ ابھی ہی ایک مرتبہ پڑھ لو. جن کو یاد نہیں ہے ان کو میں پڑھاتا ہوں, میرے ساتھ پڑھ لو. پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقل الحمد للہ, وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أكبره تكبيرا. بس کتنی چھوٹی سی آیت ہے, فائدہ اس کا یہ کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے زمین اور پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اس مجلس سے نیت لے کے اٹھو کہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کر لیا کریں گے. ایک تیسرا فائدہ بتاؤں, بڑا عجیب فائدہ ہے تیسرا, جس کی ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت ضرورت ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا, سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, تو اللہ تعالیٰ آفتوں سے اور چوری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھ لے وے تو آفتوں سے اور چوری سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اس وقت لوگ فریاد کرتے ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, فیملی میں آفت, کاروبار میں آفت, کھیتی باڑی میں آفت, چوری کی بھی لوگ فریاد کرتے ہیں. پورے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لو, اللہ تعالیٰ آفتوں سے بھی اور چوری سے بھی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. یہ تین زبردست فائدے ہیں اس آیت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں جو بچہ بھی بولنا سیکھتا اسے سب سے پہلے یہ آیت یاد کراتے تھے. اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے زمین اور پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اور نیکی عطا کریں گے. اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے آفتوں اور چوری سے اللہ حفاظت کریں گے. یہ تین بڑے فائدے ہیں. فقیر نے اپنے معمولات میں رات سوتے وقت اس کو شامل کیا ہے کہ سوتے وقت پڑھ لیا کرتا ہوں, کیونکہ چوری کے خطرات رات کو لگے رہتے ہیں, ایسے آپ دن میں پڑھیں گے تو بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا. اپنا معمول بتلایا کہ رات کو سوتے وقت پر پڑھنے کے معمولات میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. میں بہت درد سے آپ کو اپیل کرتا ہوں, اس وقت کے حالات میں اس آیت کی تلاوت کا ضرور معمول بناؤ. کہو انشاءاللہ, اور گھروں میں اپنی مستورات کو بچوں کو بھی یاد کرا دو تاکہ اللہ آفت اور چوری سے حفاظت فرمائے, زمین پہاڑوں جتنا ثواب عطا کرے. خیر, پہلی آیت بڑی ہماری اسلامک ہسٹری, اسلامی تاریخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی آیت کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کے طفیل میں میرے لیے, دنیا اور آخرت میں اس کو فائدے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. کتنے نیرالے انداز میں اللہ نے سورت شروع فرمائی, سبحان الذی اسرا تعجب. ہماری گجراتی میں کہتے ہیں نوائی کی چیز, شدھ گجراتی میں کہے تو اچرج پامی جاؤ, ایسی بات جس میں تعجب ہوئے, نوائی کی باتیں ہوئے, اچرج ہو جاوے ایسی باتیں ہوئے. ایسے موقع پر ایک ایمان والے کی زبان پر سبحان اللہ ہمیشہ آنا چاہیے. یہ اس آیت کا پہلا بہت بڑا سبق ہے. آج ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, انوکھی چیز, نئی چیز, جس کو آج کی بھاشا میں کہتے ہیں سرپرائز آئٹم, عجیب چیز, نئی چیز ہم دیکھتے ہیں. تو ہم اس وقت کے اوپر غفلت میں کہو یا جہالت میں کہو کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں, ارے یہ چیز ایسی ہے, ارے یہ چیز ویسی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اپنی عادت سدھارو. قرآن کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ کوئی بھی تعجب کی چیز دیکھو, ایسی چیز جو انسان کو انوکھی لگتی ہو تو فوراً اپنی زبان سے پڑھو سبحان اللہ. کیا پڑھو گے؟ سبحان اللہ. جیسے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اور گھر میں پہنچے اور اہلیہ نے ایسا عجیب و غریب کھانا کھنچے میں سامنے لا کر کے رکھ دیا. اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایسے موقع پر کہتے واہ واہ آج تو یہ کھانا ہے. ایسے موقع پر کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا کہ ایسی کوئی بھی چیز نوائی کی, تعجب کی دیکھے فوراً اپنے اللہ پر دھیان جاوے سبحان اللہ. میں اور آپ نماز شروع کر دیں, کتنی عجیب عبادت ہے. اللہ اکبر کہتے ہی امام ہو, مقتدی ہو, اکیلا نماز پڑھنے والا ہو, اپنی نماز شروع کرے گا سبحان اللہ سے. ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کا پہلا لفظ ہے سبحان اللہ. یہ عادت بنانی ہے کہ سبحان اللہ ہماری زبان کے اوپر رہے. اور مومن ایسی نئی انوکھی چیزوں کے وقت پر دنیاوی الفاظ نہ بولے, اللہ کو یاد کر کے اللہ کی طرف دھیان دلانے والے الفاظ بولے, سبحان اللہ. یہ مفتیان کرام, علماء کرام لوگوں کو ایک مسئلہ بتاتے ہیں, کبھی نماز میں امام صاحب سے بھول ہو جاوے, مثلاً دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہے, بیٹھنا ہے, اور امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ, تو یہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ مقتدی لوگ پیچھے سے آواز لگاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صاحب سے کوئی غلطی بھول ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں ماحول ہے لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں, اور یہ مولانا مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو. کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ اتنا پاورفل اللہ کا ذکر ہے کہ اس کی برکت سے ساری گندگیوں کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے, ساری خرابیاں صاف ستھری ہو جاتی ہے. تو کتنا عجیب واقعہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیلسٹائن گئے, مسجد اقصی گئے, اڑ کر کے گئے, براق پر بیٹھ کر کے گئے, پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر گئے, اس سے بھی آگے گئے. اس عجیب سفر کو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا تو شروعات فرمائی سبحان الذی. یہ اللہ ہم کو سکھا رہے کہ میرے بندو, کوئی بھی تمہیں تعجب کی چیز ہو تو تم اپنی زبان سے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ پڑھو. ایک جگہ سفر میں ہم تھے, ہمارے سفر سے ایک آدھ مہینہ پہلے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ مفتی محمد تقی صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے, تو وہاں قدرتی نظارے, سینری بڑی عجیب و غریب ہے, پہاڑ, ہرے ہرے درخت, پانی کے چشمے, دھود آبشار, بہت خوبصورت وہ علاقہ. جو ہمارے میزبان تھے وہی حضرت شیخ الاسلام کے بھی میزبان رہ چکے تھے, ہمارے یہاں ڈابھیل میں پڑے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو آپ لائے, سب نظارے دکھائے, کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی ایسے قدرتی نظارے وہ دیکھتے تھے, خوبصورت پہاڑ, ہرے بھرے درخت, پانی, چشمہ, واٹر فال, آب دود, تو کہا حضرت کی زبان سے بے اختیار یہ آیت نکلتی تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ بڑی شان والے ہیں جو بہترین بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. اب سوچو ہمارا مزاج اور اللہ والوں کا مزاج. ہم کوئی مار سین سینری دیکھتے ہیں، چلو جلدی سیلفی لو، جلدی ویڈیو شوٹنگ کرو. ایک ایمان والے کا مزاج کیا کہ ایسی عجیب و غریب خوبصورت چیز دیکھ کر کے ان چیزوں کی خوبصورتی میں نہ پھنس جاوے، بلکہ اس کو بنانے والے اللہ کی طرف دھیان جانا چاہیے کہ اتنے خوبصورت پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے. کہو اتنے خوبصورت پہاڑ بنانے والے کون؟
اللہ.
اتنے خوبصورت ہرے بھرے درخت جھاڑ بنانے والے کون؟
اللہ.
یہ بہتی ہوئی ندیاں پانی کے دھوج بہانے والے کون؟
اللہ.
ایک مومن بے اختیار اللہ کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی شان والے ہیں اللہ جو بہت اچھے بنانے والے ہیں. یہ مومنانہ مزاج، مومنوں کی سوچ، یہ مومنوں کی زبان. یہ کہتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر دل پر، یہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر. تو اتنا عجیب واقعہ اللہ نے بیان کیا، جس زمانے کے اندر ایروپلین نہیں، ہیلی کاپٹر نہیں، ٹرین نہیں، کار نہیں، بس نہیں، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر پیدل چل کے سفر کرو. اس زمانے میں مکہ سے پیلسٹائن جانا، مکعبۃ اللہ سے مسجد اقصی جانا، اور وہ بھی چند منٹوں میں جانا، اتنا عجیب و غریب سفر اللہ نے بیان فرمایا. تو اس کو شروع فرمایا سبحان الذی اسرا. ہر ایسی عجیب بات پر کیا پڑھو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مزاج بناؤ اپنے اندر. یہ ہے ذکر قلبی، یہ ہے ذکر لسانی. زبان کا ذکر، دل کا ذکر، کہ عجیب چیزیں دیکھ کر فوراً دل میں اللہ کا دھیان آوے، زبان پر اللہ کا ذکر آوے، اور بندہ پڑھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت بڑا سبق ہے. تو آئندہ کرو گے ایسا؟ کوئی بھی نئی انوکھی تعجب کی چیز دیکھو تو کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. اور اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو، عجیب اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھو تو کیا پڑھو گے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ہے مومن کی شان. اب آگے چلیے، آگے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدی. کتنا بڑا موقع تھا، ادھر طائف سے آئے، مظلوم بن کے آئے. طائف والوں نے انسلٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی. انسلٹ کسی کا ہو سکتا ہے، آخری پوائنٹ، آخری درجے کا انسلٹ، وہ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. جتنا زیادہ انسلٹ کر سکتے تھے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں توہین کی انتہا ہو گئی، توہین کی انتہا ہو گئی، انسلٹ کرنے کا اینڈ آ گیا. اتنا خطرناک انسلٹ ہوا، اتنی خطرناک توہین ہوئی کہ اس سے آگے کوئی توہین ہو ہی نہیں سکتی، اس کے آگے کوئی بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے آگے گستاخی ہو ہی نہیں سکتی، آخری درجے کی توہین، آخری درجے کی گستاخی، آخری درجے کی بے ادبی طائف والوں نے کی. لیکن وہاں سے لانے کے بعد اللہ نے اعلی درجے کی عزت کا مقام عطا فرمایا. وہ توہین کی اقصا ہے، یہ عزت کی اقصا ہے. طائف کے اندر اقصائے توہین و تذلیل ہے، تو معراج اقصائے عزت و اکرام ہے کہ وہاں آخری درجے کی توہین ہوئی. تو وہاں سے آنے کے بعد اللہ نے معراج میں بلایا، اور معراج کے اندر بہت اونچے درجے کا اکرام، بہت اونچے درجے کی عزت ہوئی. یوں کہو کسی مخلوق کی جو اونچے سے اونچے درجے کی عزت، اکرام، سنمان، مان ہو سکتا تھا، وہ اللہ نے مسجد اقصا میں اور معراج میں ہمارے حضور کو عطا فرمایا. دونوں جگہ، مسجد اقصا میں بھی اور آسمان پر بلا کر کے بھی. بڑی عجیب شان ہے، طائف میں توہین و تذلیل کی اقصا اور انتہا ہے. اقصا لفظ ہم بولتے تو اقصا اینڈ کو کہتے ہیں، انتہا. جیسے کہتے ہیں وجاء من اقصى المدینہ، قرآن میں ہے کہ شہر جہاں پورا ہوتا ہے، سٹی جہاں ختم ہوتی ہے، وہ ایریا اقصا کہلاتا ہے. تو کہا طائف میں توہین و تذلیل کی اقصا ہے، تو مسجد اقصا میں اور عرش پر عزت و اکرام کی اقصا ہے. یہ مقام اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. اب اتنی اونچی عزت، لیکن اس کو بیان کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدی، اپنے بندے کو اللہ نے یہ سفر کرایا. بندہ اللہ سے یہ دعا مانگو ہمیشہ، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا سچا بندہ بنا دے رہے. یہ دعا کرو. نبی کی زندگی میں بھی کوئی کمال کا مقام ہے تو وہ بندہ ہونے کا مقام ہے. بندہ بن جاؤ. جو بندہ بن جاوے وہ کبھی گناہ سے گندہ نہیں ہو سکتا. جو بندہ ہوگا وہ کبھی گناہ اور نافرمانی سے گندہ نہیں ہو سکتا. بندہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے مالک کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. بندہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی رکھ کر زندگی گزارے. یہ عبد اور یہ بندہ کہلاتا ہے. اور ایمان والے بھائیوں، جب صحیح معنی میں بندے بن جاؤ گے، صحیح معنی میں بندگی آ جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا میں بھی عزت کا اونچا مقام عطا کریں گے. صحیح معنی میں بندے بن جاؤ، دنیا میں اللہ اونچے اٹھائیں گے، بہت اونچے اٹھائیں گے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے. اتنے سمپل آدمی تھے، لنگی پہن کے رہتے تھے، کرتا پہن کے رہتے تھے، اور دیوبند میں لوگ بڑے مولانا کے نام سے پہچانتے تھے. بڑے مولانا. اب ایک آدمی حضرت کو ملنے کہیں دور سے آیا, گاؤں کا رہنے والا آدمی, اس زمانے میں بس بھی نہیں, بیچارہ چل کے تھک کے سفر کر کے آیا. پوچھا لوگوں کو, بڑے مولانا کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتا دیا. دوپہر میں گرمی کے وقت حضرت کیا پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نے آ کے دروازہ کھولا, پوچھا کون؟ ایک آدمی ہوں, گاؤں کا رہنے والا, بڑے مولانا کو ملنے آیا ہوں. آئیے اندر آئیے. خود حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے, لنگی اور گنجی پر تھے, بنیان پر. بھائی بیٹھو, وہ آدمی تو جانتا نہیں تھا ملنے آنے والا. حضرت گھر میں گئے, مٹکے سے ٹھنڈا پانی لا کے رکھا, اور پنکھا اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے, ہاتھ پنکھے ہوتے تھے. حضرت اس کو پنکھا جھیل رہے, ہوا لگا رہے, شربت بنا کے لے کر آئے, پانی پلایا, شربت پلایا, حضرت خود پنکھا ڈال رہے اس کو. اب وہ آدمی تھوڑی دیر میں کہتا ہے, بھائی آپ پانی پلا رہے ہو, شربت پلا رہے ہو, گرمی میں مجھے ہوا ڈال رہے ہو, سب خدمت صحیح, لیکن میں تو بڑے مولانا کو ملنے آیا ہوں, ذرا ملاقات کرا دو. میرا تو مقصد ہے بڑے مولانا کی زیارت, دیدار, ان کی ملاقات, وہ کرا دو. حضرت فرما رہے انشاءاللہ ہو جائے گی, انشاءاللہ. پھر حضرت پنکھا ڈال لیں اس کو. اب پھر وہ کہہ رہا ہے, بھائی میں بڑے مولانا کو ملنے آیا ہوں, زیارت کے لیے آیا ہوں, اور آپ خادم صاحب بیچ میں یہ سب کر رہے ہیں, جلدی ملواؤ مجھے. تب حضرت نے فرمایا, بھائی بڑے مولانا تو یہاں کوئی نہیں ہے, محمود حسن آپ کا خادم سامنے موجود ہے. بڑے مولانا تو یہاں کوئی نہیں ہے, محمود حسن آپ کا خادم آپ کے سامنے موجود ہے. اس دیہاتی گاؤں کے رہنے والے کو دھوپ میں جتنا پسینہ نہیں ہوا تھا, حضرت کے اس جملے سے اس سے زیادہ پسینہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عبدیت, اس کو کہتے ہیں تواضع. یہ ہمیں اپنے اندر لانی ہے. یہ سورہ اسراء کا سبق ہے. سبحان الذی اسرا بعبدی. یہ حدیث پڑھانے والے علماء جانتے ہیں, ایک زمانے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک لیول پر ساتھ میں بیٹھتے تھے. جہاں صحابہ وہاں حضور. ایک زمانے تک, بہت بعد میں چل کر کے ایک اونچی بیٹھک حضور کے لیے بنائی گئی. ایک زمانے تک امام الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, لیکن صحابہ کے ساتھ زمین کے اوپر مل جل کر کے بیٹھتے تھے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ باہر سے آنے والا مسافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتا, ایمان کے لیے آتا, اس کو سوال کرنا پڑتا. احادیث میں ایوکم محمد, کون تمہارے اندر محمد ہے, فیکم, یہاں جتنے لوگ بیٹھے تمہارے اندر کون محمد ہے مجھے بتاؤ, میری رہنمائی کرو. آپ سوچو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ بندگی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ رہتے ہوں گے کہ باہر سے آنے والے کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ہمیں ذرا بتائیے. یہ ابدیت، توازو، بندہ بن کے رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان الذی اسرا بعبدی، بس بندے بن جاوے ہم، اللہ تعالی بندگی سے خوش ہوتے ہیں اور بندگی بندہ کرتا ہے. اللہ بندگی سے خوش ہوتے ہیں اور بندگی بندہ کرتا ہے، اور جب بندگی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بندہ نہیں رہتا ہے بلکہ گندہ ہو کر شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. جب تک بندگی کرے گا بندہ رہے گا، بندگی چھوڑے گا گندہ ہو کر کے شیطان کی صف میں وہ شامل ہو جائے گا. اللہ ایسی حالت سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو کتنی بڑی بڑی باتیں یہ تاریخی آیت میں ارشاد ہوئی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. عجیب بات، مکہ سے پیلسٹائن مسجد اقصی یہ سفر ہوا. اللہ چاہتے تو رات دن میں سفر کرواتے، اور دن میں سفر کرتے تو کیا ہوتا، سارے مکہ والے دیکھتے کہ ارے براق آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، نے بیٹھ کے اڑے نے اڑ کے چلے. سارے مکہ والے آنکھ سے دیکھتے، لیکن خدا کی عجیب شان، دن میں سفر نہیں کروایا، سفر رات میں کروایا. اللہ تعالی نے رات میں سفر کرایا، مکہ سے پیلسٹائن، کعبہ سے مسجد اقصی، یہ مبارک سفر دن میں نہیں کرایا، رات میں سفر کرایا. وہ ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے نا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. اللہ والوں کی بیویاں سر پھیری ہوتی ہے، بہت شوقیاں. تو حضرت کو کبھی اللہ کا ولی مانتی نہیں تھی، لڑتی رہتی تھی، اور یہ صبر شکر سے کام لیتے تھے، سہن کر لو، گزارا کر لو، صبر شکر سے کام چلاتے. تنگ آ گئے تو کہا اس کو کبھی کوئی موت کرامت دکھانی چاہیے، چمتکار دکھانا چاہیے. ہمارے یہاں گجراتی میں بولتے چمتکار کیا نمسکار، لوگ چمتکار دیکھ کے مانتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے بزرگ، آپ کے پیر صاحب، آپ کے استاد، ان کا کوئی چمتکار کرامت ہو تو سناؤ. لوگ یہ نہیں سن دیکھتے کہ اتباع سنت کتنی ہے، اللہ سے تعلق ہے، چمتکار دکھاؤ کچھ. تو انہوں نے سوچا کہ کبھی اس کو بھی چمتکار دکھاوے. تو حضرت ایک دن مصلی بچھا کر ہوا میں اڑنے لگے. دلی کا واقعہ ہے. بیوی گھر کے باڑے میں کام کر رہی تھی، اس نے دیکھا. اب وہ اڑ رہے تھے اس لیے پہچان نہیں پائی کہ تو ہمارے ہی نامدار ہوا میں اڑ رہے. تو کہا آج کہتی ہوں جب وہ آئے گا نا، یعنی میرا شوہر، کہ دیکھ تو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. وہ ولی تو آج دیکھا میں نے، کس کو ولی کہتے ہیں. وہ ہوا میں مصلے پہ اڑ کے جا رہے تھے. حضرت معمول کے مطابق گھر تشریف لائے تو وہی شیرنی کی آواز میں کہ تو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ولی تو میں نے آج دیکھا، مصلے پہ اڑ کے جا رہا تھا. حضرت نے فرمایا دیکھ لیا نے ولی، چمتکار دیکھ لیا، کرامت دیکھ لی. ہاں ہاں وہ ولی تھا. پھر حضرت نے فرمایا وہ مصلے پہ اڑنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی تیرا شوہر تھا. تو بیوی کہنے لگی अच्छा इसीलिए तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े इसीलिए उड़ रहे थे। तो औरतों को वली आप मनवा लो तो ये आप सबसे बड़े जमाने के वली बन जाओ, विलायत का कमाल हो जाए। तो अल्लाह चाहते तो दीन में मेराज करा दे। अबू जहल अबू लहब सब देखते अपनी आंखों से, लेकिन अल्लाह ने रात में मेराज कराई। दो हिकमत याद रखना, रात में मेराज क्यों कराई, दो बात हमेशा याद रखना। एक हिकमत ये समझ में आती है कि मेराज ये है कि बंदे का अल्लाह से कुर्ब, नजदीकी, क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, एकदम नजदीक का, एकदम कुर्ब का ताल्लुक और संबंध हो जाए, ये हकीकत में मेराज है। हकीकत में मेराज अच्छी तरह समझ लो, बंदे का अपने पैदा करने वाले अल्लाह के साथ एकदम क्लोज रिलेशनशिप, एकदम नजदीक का ताल्लुक, करीबी ताल्लुक कायम हो जावे, इसको मेराज कहते हैं। ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, یہ ہے معراج, بالکل قریب, خالق کے ساتھ بندہ, اللہ کے ساتھ بندہ, اس کو معراج کہتے ہیں۔ اب سمجھو حکمت کو, رات میں معراج کرانے کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ تعالی سے رات کی عبادت کے ذریعے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قرب اور اسی عبادت میں نہیں ہوا کرتا۔ رات کی عبادت کے ذریعے بندہ مومن اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے جتنا قریب ہو سکتا ہے, جتنا کلوز ہو سکتا ہے, اتنا اور کسی عبادت کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم دینی تھی کہ راتوں کی عبادت یہ تمہاری معراج ہے, رات میں اللہ کے سامنے عبادت یہ تمہیں معراج کا مقام عطا کروانے والی چیز ہے۔ اور اسی کو سورہ سجدہ میں فرمایا, تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ عجیب شان ہے اللہ کی, پہلے سجدہ کرایا, اس آیت سے پہلے سجدہ کرایا, اور سجدہ کرا کے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ واہ واہ, بندہ سجدے میں گیا اللہ کے قریب چلا گیا, سجدہ یعنی توازو, اور سجدے میں جا کر وہ اللہ کے دربار میں پہنچا, یہ اس کی معراج ہے۔ مومن کی معراج نماز میں سجدے کے اندر, سجدے میں بالکل نیچے زمین پر اپنی پیشانی لگا دیتا ہے, لیکن یہاں نیچے نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کے ایک نزدیک پہنچا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ یہ رات کی عبادت, رات کی عبادت یہ ہر مومن کی معراج, کامل معراج ہے, اللہ کے نزدیک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ تم اگر معراج چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو, اللہ سے کلوز ریلیشن شپ چاہتے ہو, تو رات کی عبادت کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کی دربار کی معراج حاصل کرو۔ مومنوں نیت کرو کہ راتوں کی اندھیریوں میں اللہ کی عبادت کریں گے, ہاں بھائی ہاں، ہاں مسلمانوں، رات کے اندھیروں میں لوگ گناہ کرتے ہیں، رات کی اندھیریوں کے اندر لوگ کالے کرتوت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے، اس خالق کے بندے، رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں اپنے مالک کے سامنے گرم گرم آنسو بہانے والے بنے، گرم آنسو ان آنکھوں سے نکلے رات کی اندھیریوں میں. یہ ہے رات کی اندھیری جو ہمیں اللہ کے نزدیک پہنچانے والی چیز ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کیسے اللہ کے بندے بستر ان کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آئیں گے، مصلی انتظار کر رہا ہے کب مجھے چھوڑ کے جائیں گے، مصلی انتظار کر رہا ہے کب مجھے چھوڑے گا، بستر یہ انتظار کر رہا ہے کب میرے پاس آئے گا. یہ ہے اللہ کا کامل بندہ. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اپنی پہلوؤں کو اپنے سونے کی جگہ سے دور رکھتے ہیں، رات کو مالک کے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے، آنسو بہا رہے ہیں. ایمان والوں، اس وقت پوری دنیا کی انسانیت رات کے اندھیروں میں کالے دھندے کرتی ہے، ہم مومن رات کی اندھیریوں میں اپنے مالک کو راضی کرنے والے کام کریں، اپنے مالک کو خوش کرنے والے کام کریں. یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، رات میں معراج کرائے. ہماری معراج رات کی عبادت میں ہے، ہمارا اللہ سے قرب رات کی عبادت میں ہے، اللہ کی نزدیکی رات کی عبادت کے اندر ہے. ایک حدیث میں ہے، جلال الدین شریف کے حاشیے میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے آ کر کے رات کی نماز تہجد کی اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسے لگا کہ میری امت کے اچھے لوگ رات میں سوئیں گے ہی نہیں، میری امت کے اچھے لوگ رات میں سوئیں گے ہی نہیں. اتنی تاکید کی جبرائیل نے مجھے رات کی نماز کے واسطے. اللہ اکبر. اب دوسری حکمت سمجھو رات کی معراج کی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ایمان بالغیب پر امتحان ہوتا ہے، ایمان بغیر دیکھے ہوئے ماننے کا نام ہے. اگر دن میں معراج ہوتی سب لوگ آنکھ سے دیکھتے، کون سا امتحان، کون سی پریکشا. رات میں معراج ہوئی، صبح میں آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب امتحان ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ وہ زمانے میں جب کوئی سواری نہیں، کوئی گاڑی نہیں، ٹرین نہیں، پلین نہیں، ہیلی کاپٹر نہیں، اس زمانے میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں کعبہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گیا رات کی چند سیکنڈوں کے اندر، کوئی مانے گا نہیں. یہ ہے ایمان کا امتحان کہ تم نے دیکھا نہیں لیکن نبی کہہ رہے اس لیے ہم نے مان لیا. یہ ایمان کا امتحان ہے. اور اسی دن سے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے پہچانا ہے، صدیق کے لقب سے، کہ حضور نے کہا، ابو بکر نے کہا ہم نے مان لیا، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ایک دم پرفیکٹ بات، ایک ہی رات میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب ذرا سوچو کعبہ کے پاس سے بھی ڈائریکٹ آسمان پہ جا سکتے ہیں، کعبہ کی سیدھی لائن میں آسمان پر ایک دوسرا کعبہ ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں، بالکل سیدھی لائن میں ڈائریکٹ کعبہ سے براق اڑتی تو بیت معمور پہ چلی جاتی، جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے معراج میں، جہاں ملاقات ہوئی چلے جاتے ڈائریکٹ. لیکن وایا مسجد اقصا کیوں کرایا؟ ڈائریکٹ مکہ سے بیت معمور ساتویں آسمان پر جا سکتے تھے، لیکن وایا پیلسٹائن، وایا مسجد اقصا کیوں کروایا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ وایا کیوں کرایا؟ کیا حکمت ہے وایا کرانے میں؟ ڈائریکٹ جاتے ٹائم کی بچت ہو جاتی، سفر بھی مختصر ہو جاتا، وایا کیوں گئے مسجد اقصا ہوتے ہوئے؟ وہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. جہاں مسجد اقصا ہے اس کے آجو باجو کا اطراف کا ایریا یہ پورے کے پورا کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، پورا برکتی علاقہ ہے، پورا برکت علاقہ. مسجد اقصا، قدس، بیت المقدس، بیت المقدس، یہ پورا علاقہ برکتی علاقہ. ظاہری برکتیں جو ہوگی وہ ہوگی، ظاہری برکتیں بھی ہیں، جو بھی ظاہری برکت ہو کہ وہاں ماشاءاللہ پھل فروٹ بڑے بڑے ہوتے، سبزیاں عالیشان ہوتی ہیں، زیتون بڑے بڑے ہوتے، پانی بہت ہے، بہت ظاہری برکت ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد اقصا اور اس کے اطراف کے علاقے میں اللہ نے روحانی برکتیں رکھی ہے، روحانی برکت. الذی بارکنا حولہ، قرآن میں اللہ فرمائے، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اتہاس کار نے لکھا، کسی ہسٹری لکھنے والے نے لکھا، کسی تاریخ لکھنے والے نے لکھا، نہیں، اللہ فرما رہے. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصا اور اس کے آجو باجو کا پورا علاقہ اللہ نے اس کو برکت والا بنایا ہے، روحانی برکتیں وہاں رکھی ہے. کیا روحانی برکت رکھی وہ سمجھو، وہ سینکڑوں ہزاروں نبیوں کی مبارک جگہ ہے، سینکڑوں ہزاروں اللہ کے اعلی سے اعلی درجے کے صالحین، امام الصالحین، انبیاء کرام، رسول، پیغمبر، ان کا وہ علاقہ اور ان کی وہ جگہ ہے. اب جس جگہ میں، جس زمین پر، جس دھرتی پر سینکڑوں انبیاء کرام، وہ علاقہ پورا برکت والا، پورا برکت والا. یاد رکھو، جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لے وے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کا کوئی بندہ سجدہ کر لے وے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کا کوئی بندہ دعا کر دے وے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کا کوئی بندہ نماز پڑھ لے وے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کا ایک بندہ بھی جا کر نماز پڑھے، دعا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. یہاں اللہ کے سینکڑوں ہزاروں بندے، انبیاء، رسول، پیغمبر جہاں رہے، وہ علاقہ اللہ نے پورا برکت والا بنایا ہے. اسی لیے خود خدا نے شہادت دی، الذي بارکنا حولا،
جس کے اطراف میں، جس کے ارد گرد میں ہم نے برکت ہی برکت، برکت ہی برکت رکھی.
سبحان اللہ. اب سمجھو بھائیو، تقریباً تمام نبیوں کی یا اکثر نبیوں کی برکت مسجد اقصا کے آجو باجو کے علاقے میں پہنچ گئی تھی، لیکن باقی تھی تو آخری نبی کے قدم مبارک کی برکت باقی تھی، آخری نبی کے سجدے کی برکت باقی تھی، آخری نبی کی نماز کی برکت باقی تھی. اللہ نے وہ برکت پوری کرنے کے لیے آخری نبی کو معراج میں وایا کروایا کہ ہمارے نبی کا وایا ہو جاوے. اللہ چاہتے تو کعبہ سے ڈائریکٹ بیت معمور لے جاتے، ڈائریکٹ آسمان پہ لے جاتے، لیکن وایا کرایا کہ جہاں بہت سارے نبیوں کی برکت ہے وہاں آخری نبی کی برکت بھی پہنچ جائے اور وہ برکت کامل اور مکمل ہو جاوے. اس لیے حضور کو وہاں پہنچایا. اور آگے کی بات اب دھیان سے سنو. محدثین کرام، اہل سیرت، اہل حکمت لکھتے کہ جہاں حضور کی برکت وہاں پہنچانی تھی، وہاں دوسرا فائدہ کیا تھا؟ سارے نبیوں کی برکت جو وہاں تھی وہ اللہ تعالی ہمارے حضور کو دینا چاہتے تھے. دونوں طرف کی بات تھی، حضور کی برکت وہاں پہنچانا اور وہاں کی برکت حضور کو عطا فرمانا، یہ دونوں نسبتیں وہاں پر دی. کیسی عجیب بات. اسی لیے آج کل ایک مینٹالٹی ہو رہی ہے، وچار دھارا، سوچ، نئی سوچ کہ بھائی یہ برکت کیا چیز ہے کہ کوئی بزرگ آوے دعا کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، کیا چیز ہے؟ یہ شیطانی سوچ ہے. جو لوگ ایسے سوال کرتے، یہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت کہ جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ عبادت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، وہاں برکت کا ہو جانا یہ قرآن حدیث سے ثابت چیز ہے. برکت ہو ہی جاتی ہے وہاں پر. تو کیسی عجیب بات کہ سارے نبیوں کی برکت حضور کو دینی ہے اور حضور کی برکت اس پاک جگہ کے اوپر پہنچانی ہے. اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. سبحان اللہ. اللہ والوں کی برکتی جگہوں کو دیکھنا چاہیے، وہاں جا کے دعا کرنی چاہیے، وہاں جا کے عبادت کرنی چاہیے، وہ برکت ہمیں لینی چاہیے. ایک عجیب بات بتاؤں، قرآن کے حوالے سے بتاؤں، جہاں کسی اللہ کے نیک بندے نے عبادت کی ہو اس جگہ کی برکت سے اللہ ہماری دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں. اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، جس جگہ پر اللہ کے کسی نیک بندے نے عبادت کی، ذکر کیا، نماز پڑھی، دعا کی، اس کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو بھی انشاءاللہ قبول کر لیں گے. قرآن میں ہے یہ بات، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک روم ہے، یہ حیال الصلاح ہے، قبلے کی طرف منہ کرو، یہ حیال الصلاح ہے، ادھر حیال الفلاح، برابر. مسجد اقصا میں جدھر حیال الفلاح ہے ادھر ایک چھوٹا سا روم ہے. اس روم کے اندر اللہ کی ایک نیک بندی حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی.
بالکل حیال الفلاح کی طرف وہ روم ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی نیک بندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی. اب ایک جوان لڑکی اللہ کی عبادت کرے، وہاں کیسی برکت آ گئی، کیسی برکت آ گئی کہ اس جگہ پر جا کر اللہ کے نبی نے اپنے لیے دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. اللہ کی ایک بندی مریم جہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، وہاں ایسی برکت آئی، ایسی برکت آئی کہ ایک نبی اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مراد کے لیے وہاں جا کر دعا کرے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. آگے چلیے، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ زکریا تو اللہ کے نبی ہے لیکن اولاد نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ جہاں اللہ کی ایک بندی نے عبادت کی، ان کو غیبی روزی ملی، بے موسم پھل ملے، چلو میں اپنی مراد مانگوں یارے کر کے. تو اللہ کی ایک بندی جہاں بیٹھ کر کے دعا کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، وہاں نبی نے جا کر کے دعا کی اور اللہ نے اس جگہ کی برکت سے اس نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. تو اگر ہم بھی اللہ والوں کی مبارک جگہ پر دعا کریں گے، اللہ ان کے طفیل میں ہماری دعا بھی قبول کر دیں گے. یہ قرآن سے ثابت باتیں بتا رہا ہوں. آج بھی وہ روم ایسا ہی ہے اور وہاں آیت لکھی ہوئی ہے، کلما دخل علیہا زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ھنالک دعا زکریا ربا، جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دعا کر دے وے، عبادت کر دے وے، ذکر کر دے وے، نماز پڑھ دے وے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. اور اس جگہ پر ہم اپنی مراد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہماری مراد بھی پوری کرے گی. یہ عجیب بات ہے. تو فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ اکبر. ایک سبق کی بات بتاؤں آپ کو، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، برکت تو ہو گئی، نبیوں کی برکت حضور کو ملی، حضور کی برکت اس جگہ کو ملی، ہو گئی برکت. لیکن بڑی بات کیا ہوئی، سبق، سارے نبی جمع ہو گئے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی وہاں موجود. اذان ہو گئی آدھی رات میں، اقامت ہو گئی آدھی رات میں مسجد اقصی میں، صف لگ گئی آدھی رات میں، کون نماز پڑھا لے؟ سارے نبی صف میں کھڑے ہوئے، سارے رسول صف میں کھڑے ہوئے، انبیاء رسول سب سب میں کھڑے ہوئے، اذان اقامت ہوئی، نماز کی تیاری، کون نماز پڑھا؟ یہ ابدیت سیکھنے کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے نہیں گئے، خود آگے نہیں بڑھے، جبرائیل نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، جبرائیل نے آپ کو آگے بڑھایا ہے کہ اس وقت نبیوں کی امامت آپ کرائیں، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے. یہ بہت بڑا سبق ہے. آج ہمارے مزاج کے اندر کیا ہے، مجھے کوئی بڑا اونچا مقام مرتبہ مل جاوے، اس کی چاہت، چاہت سے آگے اس کی کوشش، کوشش کے آگے اس کے لیے لابنگ کرنا، یہ ہمارا مزاج ہے جو شیطانی مزاج ہے. کوئی بڑی جگہ، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑا مقام مجھے مل جاوے، اس کے لیے دل میں چاہت، کوشش، لابنگ، یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی فتنے کی جڑ ہے، فتنے کی جڑ ہے، فتنے کی جڑ ہے. یہ معراج کی رات کا سبق سیکھو. سارے انبیاء کھڑے، سارے رسول کھڑے، اور سب کو معلوم ہے، حضور کو بھی معلوم ہے کہ میں آج آیا اس لیے یہ سب جمع ہوئے ہیں. لیکن امامت کے لیے حضور آگے خود نہیں بڑھے، بلکہ جبرائیل نے حضور کو آگے بڑھایا. آج تو میرے اندر بھی یہ چاہت ہے، شہر میں کسی مالدار کے یہاں نکاح ہوئے، اب کے شہر کے علماء کی دعوت ہوئے، اور سارے شہر کے علماء کا مجمع ہوئے، اور نگر سیٹ صاحب وقت پر مجھے کہے حضرت مولانا آپ نکاح پڑھائیے. یہ ہمارے دل میں ایک لالچ پکی ہوئی چلتی ہے. ارے اللہ معاف کرے، آج تو ہماری لالچ اور ہرس عہدے کی، حب جا کی اتنی آگے بڑھی ہوئی ہے. شہر میں کوئی معزز آدمی کا انتقال ہو گیا، سارے لوگ جنازے میں ہیں، تو میرے دل میں چاہت کہ اس مرحوم کے اولاد مجھے آ کر کہے حضرت آج آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی ہے، تاکہ شہر کے تمام علماء میں میرا ایک عزت کا مقام ظاہر ہوئے کہ ہاں یہ کوئی بڑے مولانا ہے، اب کے شہر میں چرچا ہوئے انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے پڑھائی. یہ میرے دل میں ایک لالچ لگی رہتی ہے، یہ حب جا ہے. اللہ یہ گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، پاک کرے ہمارے دلوں کو. اس کے لیے کسی اللہ والے کی جوتی میں بہت رگڑنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں نکلتی ہے، ایسے نہیں نکلا کرتی. کسی کی جوتیوں میں اپنے دل کو رگڑنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ چیز نکلتی ہے، اس کے بغیر نکلا نہیں کرتی. کہاں پہنچ گئی ہماری لالچ جا کی. ارے بھائی آج پورے شہر کی ایک اہم مسئلے میں میٹنگ ہے، تو لوگ مجھے ہی کہے کہ اس میٹنگ کے پریسیڈنٹ پرمکھ آپ رہیں گے، اور میں بیچ میں بیٹھوں کہ اس مجلس کا پرمکھ بن کر کے میں بیٹھوں. یہ کیسی ہمارے دل میں جا اور عزت کی لالچ. اللہ اس گندگی سے سینے کو پاک فرمائے. حضور کو بھی معلوم ہے، تمام نبیوں کو بھی معلوم ہے، یہ محفل حضور کی برکت سے سجی ہے، لیکن صف لگ گئی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، لیکن وہ نبیوں کے سردار خود آگے نہیں بڑھے. جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھایا کہ آج نماز پڑھانا آپ کا حق بنتا ہے، آپ آئیے اور آپ نماز پڑھائیے. کتنی بڑی عجیب تعلیم ہے، کتنا بڑا عجیب سبق ہے ہم لوگوں کے واسطے. ایمان والے بھائیوں، یہ ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت کے چند فوائد جو ہماری اصلاح قلب کی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ہر عجیب تعجب والی چیز دیکھ کر کیا پڑھو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا معمول بناؤ. اور عجیب و غریب کوئی قدرتی چیز دیکھو تو کیا پڑھو گے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور رات یہ مومن کی معراج ہے، اللہ کے قریب لے جانے والی چیز ہے رات کی عبادتیں. کہ حضور کی معراج رات میں ہوئی، معراج یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ سے کلوز ریلیشن شپ، یہ رات کی عبادت کی برکت سے اللہ عطا فرمائیں گے. اور یہاں طائف میں توہین و تذلیل کی اقصا ہے، تو معراج میں اکرام اور عزت کی اقصا ہے جو اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی. اور سارے نبیوں کی برکت موجود تھی، آخری نبی کی برکت معراج میں وہاں پہنچی، اور سارے نبیوں کی برکت اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی. اس پر ایک نقطہ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں جن کو ہم اپنا اکابر مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کا مزاج کیا تھا کہ جو میرے پاس علم روحانیت ہے اسے سب کچھ نہیں سمجھتے تھے. کسی دوسرے کے پاس بھی جاتے تھے تاکہ ان کی بھی علمی برکت اور روحانی برکتیں حاصل ہو. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا بہت علم آ گیا، تھوڑی بہت عبادت آ گئی، چند تسبیحات کا معمول ہو گیا، تو میں اپنی جگہ کے اوپر مرشد زمانہ بن گیا. اب جس کو آنا ہو میرے پاس آوے، میں کسی کے پاس جاؤں گا نہیں. یہ ہمارا مزاج بن گیا، سڑیل مزاج. جبکہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ کیا تھا، ادھر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ہے، ادھر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں تھانہ بھون پہنچ رہے. وہ تو مجاہد آدمی تھے، رات کی کسی ٹرین سے پہنچے آدھی رات پر، اور حضرت کے پاس چمڑے کا بستر ساتھ میں رہتا تھا. گئے، ہم تم ہوتے ہم، میں اتنے اونچے درجے کا آدھی رات کو جگاؤں کہ میں آ گیا، کسی کو نہیں اٹھایا. خانقاہ کے دروازے کے اوپر اپنا چمڑے کا بستر لگایا، اور حضرت خانقاہ کے باہر حضرت شیخ الاسلام مدنی آرام سے سو گئے. جب صبح کا وقت ہوا، صبح صادق سے پہلے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ گھر سے نکل کر خانقاہ میں تشریف لائے، دروازے پر دیکھا کوئی مسافر سویا پڑا ہوا ہے. قریب آ کر دیکھا، ارے سبحان اللہ، یہ کیا، یہ تو مولانا سید حسین احمد مدنی ہے. اور حضرت مدنی گلے لگے کہ حضرت، ہاں رات دیر سے آیا، اور مجھے آپ کے خانقاہ کے معمولات معلوم ہے کہ عشاء کے بعد تالا لگ جاتا ہے، صبح میں کھلتا ہے، میں نے خلل نہیں کیا. حضرت تھانوی فرماتے، حضرت وہ قانون آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے، وہ ضابطہ آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے. اتنا بڑا اپنے زمانے کا شیخ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید حسین احمد مدنی، لیکن خانقاہ تھانہ بھون حضرت تھانوی کے پاس جا رہے ہیں. حالانکہ دونوں ہم زمانہ ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہے، ایک پیر کے مرید ہے، لیکن ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. میری برکت ان کو دو، ان کی برکت وہاں سے میں لوں، یہ مزاج، یہ ہم علماء کو، ہم مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، مستغنی ذات اللہ تعالی کی ہے. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، مستغنی ذات اللہ کی، ہم سب تو محتاج ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو، کہا اس کی زیارت، اس کی ملاقات ایک مستقل باب ہے. حضرت تھانوی مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات میں گئے، پوری کارگزاری حضرت تھانوی نے لکھی ہے. تو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں یہ سلسلہ رہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے سے تعلق میں رہتے، ایک دوسرے سے ربط میں رہتے، اور اس کے بڑے فوائد اور ثمرات ہیں. اور یہ معراج کا سبق ہے کہ سارے نبی اکٹھا ہوئے اور امام الانبیاء بھی وہاں پہنچ گئے، اور آپس میں ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، استقبال ہوا سارے نبیوں کے ساتھ. یہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے, امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں تواضع عبدیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں غرور سے تکبر سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پھر سے میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں کی فضیلت بتلا دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کتنا عجیب اللہ کا پیغام ہے. سورت کا نام بنی اسرائیل, اور میں نے نام اسرائیل کا معنی بتلایا اللہ کا بندہ, اور پہلی آیت میں بھی آیا سبحان الذی اسرا بعبدی, کیا شان ہے اللہ کی, نام میں بھی اللہ کا بندہ اور پہلی آیت میں بھی اللہ کا بندہ, سورت کے نام میں بھی اللہ کا بندہ اور سورت کی پہلی آیت میں بھی اللہ کا بندہ. اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا دے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بڑی زبردست فضیلت والی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو عبد مناف کے بچے جب بولنا سیکھتے تو اس کو سب سے پہلے بنو اسرائیل کی آخری آیتیں یاد کرا دی. اس لیے ماحول بناؤ بستی میں کہ جو بچہ بھی بولتا سیکھے اس کو سب سے پہلے کیا پڑھائیں گے, سورہ بنو اسرائیل کی آخری آیت. مکاتب کے اساتذہ بھی دھیان دیں. دوسری فضیلت, سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی جو پڑھے گا اس کو آفتوں سے اور چوری سے سلامت رکھیں گے. اور تیسری فضیلت, زمین اور پہاڑوں کے برابر اللہ اسے نیکی عطا کریں گے. اسی لیے آج سے اپنے معمولات میں شامل کرو, 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لو. کیا پڑھو گے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم امين اللهم امين اللهم امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.